غم فراق و مسرت وصال، یہ اشعار میرے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے ہیں. غم فراق و مسرت وصال، حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار احقر سخت بیمار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت طویل عرصے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور تھا. حضرت والا کی جدائی میں یہ اشعار ہوئے، پھر جب صحت ہونے کے بعد حاضر خدمت ہوا تو اس خوشی میں آخری کے پانچ اشعار ہوئے، آخر کے پانچ اشعار ہوئے. حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے خود ان اشعار کا نام تجویز فرمایا، غم فراق و مسرت وصال. میں کیا ہوں ایک آہ نارا فریاد جس میں ہوں، میں کیا ہوں ایک آہ نارا فریاد جس میں ہوں، سراپا درد بکھر جائے نہ دل ہی میری ہستی کا شیرازہ، بکھر جائے نہ دل ہی میری ہستی کا شیرازہ، مجھے ہنس ہنس کے مت دے کو میں ٹوٹا ہوا دل، مجھے ہنس ہنس کے مت دے کو بکھر جائے نہ دل ہی میری ہستی کا شیرازہ، مجھے ہنس ہنس کے مت دے کو میں ٹوٹا ہوا دل. خوش آئے پنجر تسلیم یہ شہادت کی، خوش آئے پنجر تسلیم یہ شہادت کی، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے خسرت بسم اللہ، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے خسرت بسم اللہ. خوش آئے پنجر تسلیم یہ شہادت کی، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے خسرت بسم اللہ. میرے مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل جا ہے، مسرت وصال شروع ہو گیا. مسافر ہوں جو بڑھ کے خود منزل
جانا ہے مسافر ہوں جس کو پڑھ کے خدمت منزل جانا ہے میرے پائے کا رجا کرو بے منزل میرے پائے کا رجا کرو بے منزل میرے جانے کا خریدا میرے جانے کا خریدا وگر نظر کا وگر نظر کا میرے نگاہ مدنِ ساقی نے کیا ہے جم جم جو جو نگاہ مدنِ ساقی نے کیا ہے جم جم جو جو لیا جاتا ہاتھ کیا قبول میں لیا جاتا ہاتھ کسی کی چشمے میں خود سے نہ جانے کیا کرم پایا کسی کی چشمے میں خود سے نہ جانے کیا کرم پایا کہ ہر دم رم رم میں ہوں ایسی مستی کا حامل کہ ہر دم رم رم میں ہوں ایسی میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا کہ خود بابا خود 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 میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا کہ خود بادا خود خود میں کیا ہوں گواہ
ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھ کے سنا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ حالت قبض اور ہیبت میں سالک یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے لیے چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے ہیں. حالت قبض اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں بالکل اطاعت کا دل نہیں کرتا, دل بند ہوا وہ معلوم ہوتا ہے, دل کو بالکل خالی معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ حالت قبض اور ہیبت میں سالک یہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ میرے لیے چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ سب طرف سے مایوس ہو کر بندہ میری طرف رجوع ہو, اور اس سدے باغ سے مقصود اپنے سے محجوب کرنا یعنی اپنے سے دور کرنا نہیں ہوتا, بلکہ شیطان سے بچا کر خود اپنی پناہ میں لینا مقصود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سالک کو اس تنگی میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں کہ وہ مہلکات باطنی اور جب و کبر سے محفوظ رہے, اور اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جاتا تو وہ رذائل نفس کے پنجے میں جا پھنستا اور ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر سبحان اللہ.
ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اخلاق سیئہ اور رذائل نفس کی اصلاح نہ کرائے اور وہ رذائل اس شخص کے اندر ہمیشہ موجود بھی رہیں تو کیا قیامت میں اس پر مواخذہ ہوگا کہ تو نے اپنی اصلاح کیوں نہ کی؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شخص نے ان رذائل نفس کے مقتضا پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں. اگر عمل کیا ہے تب تو اس شخص پر مواخذہ ہوگا, اور اگر عمل نہیں کیا بلکہ ہمیشہ وہ ان رذائل کے مقتضا کی مخالفت کرتا رہا تو اس شخص سے مواخذہ نہ ہوگا. مثلا کسی شخص کے اندر غصے کا مرض تھا, اس مرض کے علاج کی ضرورت تھی, مگر اس شخص نے اس مرض کی کسی سے اصلاح تو نہ کرائی, مگر اس شخص نے اپنے غصے کے مقتضا پر بھی کبھی عمل نہیں کیا بلکہ اپنے غصے کے موقع پر ہمیشہ ضبط سے کام لیا اور کبھی بیجا غصہ نہیں کیا, تو اگرچہ غصے کا رذیلہ اس شخص کے اندر ہمیشہ رہا مگر چونکہ اس نے بیجا غصہ کے مقتضا پر عمل نہیں کیا اس لیے اس شخص سے مواخذہ نہ ہوگا. حاصل یہ کہ جذبات پر مواخذہ نہ ہوگا بلکہ اعمال و افعال پر ہوگا, مگر باوجود اس کے پھر جو ان جذبات کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبات کی اصلاح سے نفس کی مقاومت اور مقابلہ آسان ہو جاتا ہے, جس سے رذائل نفس کے مقتضا کی مخالفت بآسانی ہو سکتی ہے, اور اگر اصلاح نہیں کی جاتی تو پھر نفس کی مقاومت کرنا دشوار ہو جاتی ہے, اس لیے وہ نفس کا مقابلہ نہیں کر پاتا بلکہ نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور ان رذائل کے مقتضا پر اکثر عمل ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی بھی عجیب حالت ہے, چاہتے یہ ہیں کہ کرنا تو کچھ نہ پڑے اور کام سب ہو جائے, اور بعض شب و روز اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں کام سے فراغت ہو جائے, فلاں مقدمے سے نمٹ لیں, فلاں کی شادی سے فارغ ہو جائیں, تب خدا کی یاد میں لگیں گے. چونکہ ایسی فراغت میسر ہوتی ہی نہیں اس لیے ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, محروم ہی رہتا ہے, اور ایک دن موت آ کر کام تمام کر دیتی ہے. یاس اور حسرت کی حالت میں خسران کی گرشی سر پر رکھے ہوئے اس عالم سے رخصت ہو جاتا ہے. کام کرنے کی صورت تو یہی ہے کہ اسی آلودگی کی حالت میں خدا کی طرف متوجہ رہو, اس کی برکت سے فراغت بھی میسر ہو جائے گی. تمہارا آج کل کرنا ایسا ہے جس کو فرماتے ہیں کہ ہر شبِ گویم کے فردا ترک ہی سودا کنم, بعض چون فردا شبت این روز را فردا کنم. ہر رات یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کل اس گناہ کو چھوڑ دوں گا, کل اس طاعت کو اختیار کر لوں گا, پھر جب کل کا دن آتا ہے تو پھر کل ہی کا ارادہ کرتا ہوں. کس کا فراغ اور کس کا انتظار, اور دنیا میں رہتے ہوئے کہاں فراغ. یہ نفس و شیطان کا ایک بڑا زبردست قید یعنی دھوکہ ہے. لوگ رسائی کی تو تمنا کرتے ہیں مگر معلوم بھی ہے کہ رسائی کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں, جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ تم برے ہو یا بھلے اس طرف متوجہ ہو جاؤ, پھر رحمت حق تم کو خود بخود جذب کر لے گی. ارشاد فرمایا کہ قلب کو ہر وقت ماں سے واللہ سے فارغ رکھنا چاہیے, یعنی تمام غیر اللہ سے. یہ نہایت نافع ہے. اس کے تحصیل کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات اور کام ضروری نہ ہو نہ اس کو دیکھو نہ سنو نہ اس کا تصور کرو, خواہ یہ چیزیں ماضی کے متعلق ہوں یا مستقبل کے. یہ بہت اہم ملفوظ ہے. ارشاد فرمایا کہ قلب کو ہر وقت ماں سے واللہ یعنی اللہ کے سوا ہر چیز سے فارغ رکھنا چاہیے, یعنی دل کسی اور چیز سے لگا ہوا نہ رہے. یہ نہایت نافع ہے. اس کے تحصیل کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات اور کام ضروری نہ ہو نہ اس کو دیکھو نہ سنو نہ اس کا تصور کرو, خواہ یہ چیزیں ماضی کے متعلق ہوں یا مستقبل کے. ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ کو خیال ہوا کہ تنہائی ہو اور اللہ اللہ ہو, اور اس کے لیے جنگل تجویز کیا گیا کہ ایک جھونپڑی بنا کر اس میں رہوں گا, اس لیے کہ بستی میں رہنے سے ہجوم کے سبب دل گھبراتا تھا. مگر ساتھ ہی یہ بھی خیال ہوا کہ بدون بزرگوں سے پوچھے کوئی بات کرنا اچھا نہیں. میں نے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا. حضرت نے دو وجہ سے اجازت نہ فرمائی, ایک تو یہ کہ اس میں شہرت زیادہ ہوگی, دوسرے یہ کہ اپنے بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے. میں نے عرض کیا کہ آنے والے جد کرتے ہیں, کام نہیں کرنے دیتے ہیں. اب اس کی دو صورتیں ہیں, اگر ان کی طرف التفات کیا تو اپنا حرج ہوتا ہے, اور اگر التفات نہ کیا جائے تو ان کی دل شکنی ہوتی ہے. فرمایا کہ سب کو جھاڑو مارو, اپنے کام میں لگے رہو. مطلب یہ ہے کہ ان کی دل شکنی کو دیکھیں یا اپنی دین شکنی کو. بزرگوں کے مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے. شہرت اس لیے کہ بھائی جنگل میں چلے گئے بڑے بہت کوئی بزرگ ہیں جو جنگل میں تنہا رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے معمولات یومیہ کے اندر بھی جو ہے اس بات کا خیال لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو بزرگوں کے مشورے کے بغیر ہوں. کیونکہ اتنے بڑے مجدد تھے, اتنے بڑے اللہ والے تھے, لیکن مشورے کو ضروری جانا اور اپنے استاد بڑے استاد سے مشورہ کیا, تو پھر اس طرح سے یہ دو باتیں اس میں سامنے آئی کہ ایک تو جو جنگل میں جھوپڑی بنانے سے لوگوں میں مشہوری ہو جاتی اور شہرت اس راستے میں اچھی نہیں ہے, بعض اوقات ہلاک کر دیتی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ بزرگوں کے طریقے یہ خلاف ہے. بزرگوں نے دین کا کام شہر میں کرنے کو فرمایا تاکہ لوگوں کو رجوع کرنا آسان ہو. جنگل میں رہیں گے تو کون وہاں آئے گا, لوگوں کو آنا مشکل ہو جائے گا. اللہ اللہ. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشت امتی المطیطیاء وخدمتهم ابناء الملوک ابناء فارس والروم سلط اللہ شرارها علی خیارها. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے لوگ تکبر سے چلیں گے اور فارس اور روم کے بادشاہوں کی اولاد ان کی خدمت کرے گی تو اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو بھرے لوگوں پر مسلط کر دے گا. یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے یہ خبر آئندہ کی دی اور پھر امت نے اپنی آنکھوں سے یہ وقت دیکھا کہ شہر فارس اور روم فتح ہوئے اور ان کے اموال قبضے میں آئے اور ان کی اولاد کو خدمت گزار بنایا گیا. پھر حق تعالیٰ نے مسلط کیا بنی امیہ کو بنی ہاشم پر اور انہوں نے پھر جو کچھ کرنا تھا سب کیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اہم تعلیمات دینیہ میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہماری کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. درود شریف کی کثرت کرنا بھی ایک بڑی سنتوں میں سے ہے. جمعے کے دن خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن کثرت کرنی چاہیے جتنی ہو سکے. درود شریف ابھی سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے جمعے کے غروب تک. جمعے کا وقت ہوتا ہے جمعرات کے سورج غروب ہوتے ہی جمعے کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا, اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں شب اس حالت میں بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے, اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ کو نسیان یعنی بھول نہیں ہوتا لیکن نسیان کرا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے متعلق احکام سنت قرار پائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوگا وہ امت کے لیے راہ ہدایت ہے اور وہی کام کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ اختیاری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری طور پر نسیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا دیا جاتا تھا تاکہ پھر بھول کے جو احکامات ہیں وہ بھی امت کو پہنچ جائیں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا اپنے آگے سے دیکھتا ہوں, اور آپ ہمیشہ دل سے بیدار رہتے تھے اور باوجود اس بیدار دلی کے آپ کی نماز فجر کا ایک مرتبہ قضا ہو جانا حکمت الہی کے سبب سے تھا جو اس عمل کو مقتضی ہوئی کہ قضا کا حکم امت پر
ظاہر ہو جاوے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی کریم.
آج پاس کی کردار